بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوية شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه، فرماته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هم جماعت کو حق اور درست سمجھتے ہیں، اور فرقہ واریت کو گمراہی اور عذاب کا سبب سمجھتے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے پیچھے درس میں ہم نے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن الفوزان حفظہ اللہ مختصر سے شرح سے چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. میں مختصرا پوائنٹ کی شکل میں اپنی بات کو بتاؤں گا، کیونکہ تقریباً شیخ صاحب نے 8-10 صفحوں کے قریب اس کی شرح کی ہے. میں چند اہم باتیں جو پچھلے درس میں بعض کا ذکر تھا اور بعض نئی باتیں، ان کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ بعض اہم دلائل جس میں امت کو اجتماع کا حکم دیا گیا ہے اور فرقہ واریت کی مذمت کی گئی ہے، ان میں سے بعض دلائل نے شیخ صاحب نے کوٹ کی ہیں. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران آية نمبر 61. اعتصموا بحبل الله، مضبوطی سے تھامو اللہ تعالی کی رسی کو، سب مل کے اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہاں پہ جو چیز قابل غور ہے، جب اعتصام ہوگا تفرقہ نہیں ہوگا، جب تفرقہ ہوگا اعتصام نہیں ہوگا. یہ قاعدہ یاد رکھے. اور حبل اللہ وحی ہے، اور وحی قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور اعتصام ہے. امسکو نہیں فرمایا، اعتصام اس لیے کہ وحی کو صحیح سمجھ کے ساتھ اعتصام ہوتا ہے، جب آپ مضبوطی سے کسی کو تھامتے ہیں، اور مضبوطی سے تب وحی کو تھاما جائے گا جب صحیح سمجھ کے ساتھ تھاما جائے گا. اور اعتصام عصمت سے ہے، اور عصمت سے مراد نجات ہے، راہ نجات ہے، ہر مصیبت سے، ہر ناکامی سے، ہر فتنے سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، دین اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو اعتصام اسے کرنا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہی پڑے گا. پھر شیخ صاحب نے چند اور آیات اور حدیث کا ذکر کیا ہے، میں صرف حوالہ دے کر بتاتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. وقال تعالی: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، سورة آل عمران نمبر 105. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، سورة أنعام نمبر 159. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، سورة هود نمبر 119. شخص فرمات: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. اس آیت کریم سورۃ ہود کے آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اختلاف میں رہیں گے، الا جب اللہ تعالیٰ نے جن پر تمہارے رب نے خاص رحمت اور عنایت فرمائی ہے، یعنی وہ اختلاف سے بچیں گے، تفرقے سے بچیں گے. یعنی اختلاف سے بچنے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت لازمی ہے. اللہ کی رحم و کرم کے بغیر اختلاف سے بچا نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے، متقی ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، صحیح حق سلف منہج کو اپنانے والا ہے. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، سورة بقرة نمبر 176. پھر چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. معروف حديث فرقوں کی حدیث. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں، 72 ملت میں متفرق ہو چکے تھے، اور یہ امت عنقریب 73 فرقوں میں 73 ملتیں بن جائیں گی. یعنی الاہواء، جو اہواء ہیں، کلھا فی النار الا واحدہ، یعنی اہل بدعت جو ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور یہ فرقہ نجات جو نجات پر فرقہ ہے الجماعہ ہے، جسے جماعت کا نام دیا گیا ہے. یہ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے اور یہ نمبر موجود نہیں ہے. وفی روایت دوسری روایت میں قالو من ہے یا رسول اللہ, یہ کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ما انا علیہ و اصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ دونوں روایات موجود ہیں ابو داؤد ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, یعنی مجموع طرق جو ہے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث سے جو دوسرا پوائنٹ ہے آج کے درس میں, ایک تو دلائل میں بیان کر چکا ہوں, اس حدیث کے درس خصوص طور پر معروف حدیث ہے. دو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, فبین ان عامۃ مختلفین ہالکون, سارے اختلاف کرنے والے ہلاکت میں ہیں. سارے کے سارے جو بھی امت میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ہلاکت اور ہالکین کے ساتھ ہیں. الا اہل سنت والجماعت, سوائے سنت والجماعت کے. تو پہلے نمبر پہ اختلاف اس فرقہ ناجی نے بھی کیا ہے, نہیں اختلاف کیا, لیکن یہ وہ فرقہ اختلاف کے باوجود بھی نجات پانے والا ہے, اور اس فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے ہلاک ہو رہے ہیں اختلاف کرتے ہوئے سوائے اہل سنت والجماعت کے. دوسرا جو اہم فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے, وان الاختلاف واقع لا محالہ, اور اختلاف امت میں ہو کے رہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا. اختلاف ہوگا امت میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی یہ پیش امید دی تھی, اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس دن سے لے کے آج تک امت میں تفرقے بڑھتے جا رہے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تیسری بات, ایک حدیث امام صاحب نے کوٹ کی ہے, فرماتے ہیں امام ابن الزنحف رحمۃ اللہ علیہ, وروى امام احمد عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, سيدنا معاذ بن جبل سے روایت کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ان الشیطان ذئب الانسان, شیطان انسان کو لیے بھیڑیا ہے, كذئب الغنم, جیسے کہ بکروں کے بھیڑیا ہوتا ہے, یاخذ الشاة القاصیہ والناحیہ, بھیڑیا کس بکری کو پکڑ لیتا ہے اور کھا جاتا ہے جو الگ تلگ رہتی ہو, جو دور ہو اپنی جماعت سے. فإياكم والشيعة, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ایک دوسرے کے دوری سے. وعلیکم بالجماعة, اور میں تمہیں جماعت کا حکم دیتا ہوں. والعامة المسجد, اور عام ناس کے ساتھ رہو اور مسجد میں رہو. اچھا, اس جو قابل غور ہے اس حدیث میں, فٹ نوٹ پہ لکھا ہے صحیح الاسناد, علامہ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی مختصر تعلیق بھی کی ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ کی, اور تحقیق بھی کی ہے. تعلیق سے مراد چند الفاظوں کی وضاحت, چند جملوں کی وضاحت ضرورت کے وقت, اور تحقیق سے مراد ہے جو احادیث جن کا ذکر کیا گیا ہے اس عقید الطحاویہ کے شرح میں, جسے ابن الزحیف رحمۃ اللہ نے شرح کی ہے, جو شرح عقید الطحاویہ سے معروف اور مشہور کتاب ہے. ان احادیث کی تخریج اور تحقیق امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. دیکھیں ایک بڑے امام کس طریقے سے بات کرتے ہیں. فٹ نوٹ میں لکھا ہے, میں اس کتاب کی سفر میں 512 کی بات کر رہا ہوں, فٹ نوٹ میں لکھا ہے صحیح الاسناد. پھر وہ اقول الان, علامہ البانی فرماتے ہیں, اب یہ کہتا ہوں کلا ہرگز نہیں, ولا ادری کیف وقع هذا, مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات کیسے یہاں پہ ہو گئی. فالسند ضعیف كما هو مبین, سند تو ضعیف ہے جیسا کہ بیان ہو چکی. تخریج المشکات ثم في الحديث الضعيفة وضعيف الجامع الصغير, حديث مروي پھر بیان فرمایا ہے. اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنا کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک بڑا محدث ہے, فٹ نوٹ پہ پہلے لکھتا ہے صحیح الاسناد, کہ صحیح سند ہے. پھر فوراً جب دیکھتا ہے کہ یہ بات اعتراف بھی کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یہ میں نے کیسے لکھ دیا صحیح الاسناد, غلطی کس سے نہیں ہوتی. اب علامہ البانی کتنے بڑے عالم ہیں, پہاڑ ہے علم کے اپنے زمانے کے, رحمۃ اللہ علیہ, محدث العصر, اور امت کا سنت جماعت کا, امت سے مراد سنت جماعت کا اجماع ہے, اتفاق ہے کہ محدث العصر رہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ غلطی ہوئی, یہ نہیں کہا دو چار لوگوں کے بیچ میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے صحیح سناد لکھا ہے یہ وہ ضعیف. اگلے نسخے میں دیکھیں گے, یہ اگلی جب پرنٹ کریں گے نا تو اس میں پھر فٹ نوٹ میں کچھ کر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے, بات منسوب ہو رہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے فوراً. یہ لکھا ہے جو غلطی اس کو بھی موجود ہے, صحیح الاسناد لکھا ابھی تک نہیں کہتے, کسی کے پاس نسخہ ہے دیکھ لیں آپ. فوتنوت بلي صحيح الاسناد واقول الان ابي مكيت كلا ولا ادري كيف وقع هذا هرگز نہیں صحیح نہیں ہے وہ مجھے نہیں پتہ میں نے کیسے لگے کہ کس طریقے سے یہاں پر صحیح اسناد لکھ دیا گیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے پھر ضعف کے حوالے بھی دیے کہاں پر میں نے ضعیف کہا ہے والرجوع الى الحق فضیلہ اور اسی میں بڑا پن ہوتا ہے اور یہ علم ہے علماء کا جس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے کوئی خود غرضی نہیں ہے کوئی اپنے نام کی فکر شہرت کی فکر نہیں ہے اگر فکر تو اس دین کی فکر ہے اگر فکر تو اس مسلک کی فکر ہے فکر تو حق اپنانے کی فکر ہے اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں اس جماعت کے کبار علماء آج کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے تک دیکھ لیں جب غلطی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اور حق ہمیشہ ان کے سامنے سب سے بڑی چیز رہی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری اپنے مال سے اپنے بیوی بچوں سے اور پوری دنیا سے سب سے زیادہ عزیز ان کے لیے حق کو قبول کرنا تھا الحمدللہ جی یہ اس لیے میں نے بتایا تاکہ پتہ چلے کہ ضعیف ہے اور شیخ صاحب نے فٹ نوٹ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح سمجھ کے ان کی تحقیق کے نزدیک اس لیے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تحقیق میں پتہ چلا کہ ضعیف ہے وفوق كل ذی علم علیم سبحان اللہ چوتھے پوائنٹ میں آگے پھر اور باتیں بھی کرتے ہیں ایک اور اہم بات جس میں جو اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کے بارے میں کیا ہے امام زہری کا قول نوٹ کرتے ہیں نقل کرتے ہیں امام ابن الزحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں جب فتنہ کا وقوع ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ کرام وافر تعداد میں موجود تھے اور ان کا اجماع ہوا کہ ہر وہ خون جو اس فتنے کی وجہ سے ضائع ہو یا ہر وہ مال یا کوئی اگر چوٹ یا زخم لگتا ہے قرآن کی تأویل کی وجہ سے تو وہ حدر ہے انہیں جہلیت کی منزلت میں نازل کر دو وجہ کیا ہے فتنے کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام مجتہد تھے سب نے اجتہاد کیا اور بعض صحابہ فتنے سے بالکل دور چل گئے چھوڑ دیا اور بعض نے حق کو اپنانے کے لیے فتنے میں پڑے نہیں فتنے ہو گئے وہ فتنہ سمجھ کے نہیں نکلے تھے اپنے گھر سے ایک دوسرے کے خون کے دشمن نہیں تھے وہ ہرگز نہیں تھے وہ تو اپنی جان قربان کرنے والے تھے اس دین پر لیکن سبحان اللہ مجتہد عالم تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اجتہاد کرنے والا مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح درست ثابت ہوتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین دو یا ایک اجر لے چکے ہیں جو جس نے حق کو پایا اس کو دو اجر ملے اور جس سے اجتہادی غلطی ہوئی اس کو اسے ایک اجر ضرور ملا یہ ہمارا ایمان ہے الغرض تو تابعین اتباع التابعین سلف صالحین بھی اس چیز کو دیکھتے تھے لیکن ایک چیز جو میں بیان کرنا پسند کروں گا یہاں پہ جو ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے اور خطا فی التاویل کی بات ہو رہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہدایت میں تو خطا کی تاویل میں اس کو ان کو کیوں نہیں چھوڑتے ان کو کیوں پکڑتے ہو اس لیے سمجھے اہل سنت اور خطا ہوئی ہے اجتہادی غلطی ہوئی ہے قرآن مجید یا کسی حدیث میں سمجھنے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی خطا معاف ہے مجتہد اسے ایک اجر ملے گا لیکن اس کی اتباع اس غلطی میں نہیں کی جائے گی چاہے صحابی کیوں نہ ہو صحابہ سے بڑھ کر کون ہے امت میں سردار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام ہی تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار انبیاء کے بعد صحابہ ہی ہیں اگر ان کی اجتہادی غلطی کوئی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ان کی غلطی ہے اس صحابی نے یہاں پہ اسے غلطی ہوئی ہے ہم اس غلطی کی اتباع نہیں کرتے جو ان سے ہوا وہ جانوں کا رب جانے لیکن ہمارا ایمان ہے مجتہد عالم تھے ان کو ایک اجر ملے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ ہمارا ایمان ہے غلطی پر اتباع کسی کی نہیں کی جاتی کیونکہ حق کسی ایک یا دو یا دس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا حق تو قال اللہ ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سمجھ تو یہاں پہ صحابہ کی سمجھ کہاں سے آ گئی جن میں ان کا اختلاف تھا جو اقرب الی دلیل اس کی بات کو لے لیا جائے گا اجتہادی مسائل میں اور جن میں ان کا اجماع تھا اس میں تو افتراق ہے ہی نہیں تهم به والمسائل كو منو عن ثلاثة ليلة جنبر انك اجماعته والعقيدة كمسائل من جسم بيربي كما تبع عرض كارتشوكا انك اختلاف نهيتها فروع المسائل واجتهادي مسائل من انك اختلاف هو پھر چوتھے نمبر پہ نمبرنگ میرے طرف سے کتاب میں نہیں ہے العمل عند النزاع والاختلاف اگر کوئی نزاع اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور جن امور میں امت کا تنازع ہوا شدید اختلاف ہوا اصول فروع میں اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹائے جاتے تو حق اس میں کبھی بھی واضح نہیں ہو سکتا بلکہ جو تنازع کرنے والے ہیں وہ بغیر کسی بینت بغیر کسی ثبوت کے اختلاف کرتے رہیں گے پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے نواز دے تو پھر وہ ایک دوسرے کی بات کو مان بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر بغی اور عداوت نہیں کرتے جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا عمر کے خلافت میں سیدنا عثمان کے خلافت میں بعض اجتہادی مسائل میں ان کا تنازع ہوا اختلاف ہوا لیکن ایک دوسرے کی بات کو مان بھی لیتے تھے اور ایک دوسرے پر اعتداء نہیں کرتے تھے دشمنی ایک دوسرے سے نہیں ہوتی تھی کیونکہ اجتہادی مسئلہ تھا وجہ کیا تھی اس اختلاف کو واپس لوٹاتے قرآن اور سنت کی طرف اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتے اپنے بندوں پر سبحان اللہ پھر رحمت کے حقدار کون ہوتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو حق متلاشی ہوتے ہیں موحد ہے متبع سنت ہے صحیح منہج ہے صحیح عقیدہ سے منہج ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور حقدار ہوتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يُرْحَمُوا اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو وقع بین الاختلاف المذموم تب ان کے بیچ میں اختلاف مذموم واقع ہو جائے گا پھر ایک دوسرے پر بغی بھی ہوگا اعتداء بھی ہوگا یا قول سے جیسے کہ تکفیر و تفسیق کا فتویٰ لگانا یعنی یہ کافر یا فاسق ہے ایک دوسرے کو وہ اما بالفعل یا فعل سے مثل حبسه وضربه وقتله یا تو قید کرنا یا مارنا یا قتل کرنا اور جن لوگوں نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا خلق القرآن کے تعلق سے وہ انہی میں سے تھے انہوں نے ایک بدعت کو ایجاد کیا اور ان لوگوں کی ان مسلمانوں کو تکفیر کی کفر کے فتوے لگائے جو جنہوں نے ان سے مخالفت کی اور جنہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان کو سزائیں بھی دیں اور قتل بھی کیا اور ان کا حق سے بھی ان کو محروم کیا ہے سبحان اللہ اختلاف رہے گا امت میں اگر اختلاف کے باوجود بھی بعض مسائل میں اختلاف ہے اختلاف فروع مسائل کی بات میں کر رہا ہوں اس جماعت کے بیچ میں کبھی بھی اصول میں اختلاف نہ ہوا فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن خاص طور پر جب اختلاف کے باوجود بھی محبت باقی رہے احترام باقی رہے اور ایک دوسرے کا دفاع باقی رہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نشانی ہے یاد رکھیں اور جب اختلاف کے ہوتے ہوئے عام مسائل میں جھگڑا ہو فروع مسائل میں تفسیق کے فتوے لگیں تکفیر کے فتوے لگیں کبیرہ گناہ کرنے والے پر کفر کے فتوے لگیں تو پھر یاد رکھیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اور یہ وہ اختلاف مذموم ہے جو آج امت میں نظر آ رہا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ خود اکبر و کبائر کر رہے ہیں مسلمان کو قتل کرنا کہاں جائز ہے خود قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبائر میں سے ہے وہ تو ان کے لیے جائز ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر ان کے لیے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے الغرض اختلاف اگر امت میں موجود ہے اس اختلاف کے باوجود اگر دل میں محبت باقی ہے احترام باقی ہے اور بھائی چارگی باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی نشانی ہے یاد رکھیں اگلی بات پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر بعض نصوص یعنی قرآن اور سنت بعض علماء پر مخفی ہو جاتے ہیں یا تو دلیل پہنچتی نہیں ہے یا سمجھ صحیح سمجھ نہیں پاتے ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے تو لوگوں کی کتنی قسمیں سے اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی دو قسمیں اس تعلق سے یا تو عدل انصاف کرنے والے ہیں یا ظالم ہیں عدل انصاف کرنے والے وہ ہیں جو نصوص ان کو پہنچتے ہیں، جو دلائل ان کو پہنچتے ہیں، ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور ظالم وہ ہے جو دوسرے پر اعتدا کا ظلم کر لیتا ہے، اور ان کی اکثریت ظلم کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر مثال دیتے ہیں، جیسے کہ علماء کی تقلید کرنے والے، بعض لوگ علماء کی تقلید کرتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ خود عاجز ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی ان مسائل میں جن میں وہ تقلید کرتے ہیں، سارے مسائل میں نہیں، بعض مسائل میں، انہوں نے اپنے ان اماموں، ان علماء کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بنایا اور یہ کہا کہ یہ ہماری طاقت ہے اور یہ ہماری وسعت ہے، یہاں تک ہم سمجھ سکتے تھے، اس سے آگے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان میں سے جو انصاف کرنے والا ہے وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اعتداء کرتا ہے، نہ قول سے نہ فعل سے۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جس کی وہ تقلید کرتا ہے کہ وہی حق پر ہے، اگر اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو مذمت کر جو اس کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس عذر ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد عالم نہیں ہے اور نصوص سمجھ بھی نہیں پاتا، اگر اس نے کسی امام کے قول کو لے لیا ہے اور امام بھی کسی دلیل کی بنیاد پر اپنی بات کر رہا ہے تو یہ شخص معذور سمجھا جاتا ہے۔ اختلاف مضمون تب ہوتا ہے اس اعتبار سے جب ہر بندہ تعصب کرتا ہے تقلید میں اور بغیر دلیل کے اپنے عالم کے قول کو آگے کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، تقلید بذاتی مضموم ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تقلید کرنی چاہیے، تقلید حرام ہے، بذات ہی مضموم ہے، لیکن ضرورت کے لیے ایک شخص عاجز ہے، اس کو سمجھ نہیں کسی چیز کی، وہ نہیں سمجھ پائے کسی مسئلے کو، اجتہاد مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اور ایک عالم ہے، معتبر عالم، متقی پرہیزگار ہے، امت کے کبار علماء میں سے ہے، فقہ ہے، معروف ہے اپنی ثقاحت میں، اپنے علم میں، وہ اس مسئلے میں ایک فتویٰ دیتا ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، واضح دلیل بھی اس مسئلے میں نہیں ہے، اور یہ شخص اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر اس کی بات یہ غلط ثابت ہوئی اور کسی اور عالم کی بات صحیح ثابت ہوئی اور قریب الی دلیل ہوئی تو میں اس کی بات چھوڑ کے اس عالم کی بات کو لینے کے لیے تیار ہوں، تو اس تقلید میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت اس میں ہے کہ نصوص سامنے ہیں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اجماع سامنے ہیں، اور امام کا قول لے کے آتے ہیں اور نصوص کو بھی پسے پش ڈال دیتے ہیں، اجماع کو بھی پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے امام کے قول کو لیں من و عن سے، ہرگز جائز نہیں ہے یہ تقلید، اندھی تقلید ہے، چاہے ہر مسئلے یا کسی ایک مسئلے میں کیوں نہ ہو، اگر مسئلہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، چاہے ایک مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے لیے کوئی تعصب کرتے ایک امام کے قول کو لے لیتا ہے تو یہ تقلید مذموم ہے، حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اختلاف اور افتراق کی دو قسمیں ہیں، چھٹے نمبر پہ اگر آپ نمبر لگانا چاہتے ہیں، دو قسمیں ہیں، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد۔ تنوع یعنی صرف اس کے قسم اور اس کے نوع میں فرق ہے، حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اس کی دو مثالیں یا دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں ان میں سے بعض ایسے اختلاف ہے تنوع جس میں دونوں قول جو ہیں یا دونوں فعل جو ہیں دونوں حق ہوتے ہیں، اختلاف ظاہر اختلاف ہے، حقیقت اختلاف نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن مجید کی قراءات میں اختلاف ہوا، بعض صحابہ نے قرآن مجید کی تلاوت میں بعض الفاظوں کو دوسرے سے مختلف طریقے سے پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ اختلاف اس طریقے سے مت کرو، تم دونوں نے صحیح پڑھا، کلاکما محسنن۔ اور اسی طریقے سے اس کی مثال میں صفۃ الاذان میں جو اختلاف ہوا، صفۃ الاقامہ میں اختلاف ہوا، اور جو استفتاح ہے نماز کے، جو دعا استفتاح پڑھتے ہیں نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد، اس میں مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں، کوئی ایک کو لیتا ہے، دوسرا کوئی اور کو لے لیتا ہے، سب ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ جب سنت سے ثابت سب ٹھیک ہیں۔ اذان اور اقامہ کے تعلق سے بھی دو طریقے موجود ہیں، دونوں سنت سے ثابت ہیں، اور ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی راجح کوئی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، جیسے شاہ صاحب آگے بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے محل سجود السہو، سجد سہو، سلام سے پہلے یا بعد میں سے بھی اختلاف ہوا ہے، اور تشہد کے بعض الفاظوں میں اختلاف ہے، صلاۃ الخوف کے طریقے میں اختلاف ہے، یعنی صلاۃ الخوف چار تقریباً تین چار یا اس سے زیادہ طریقے سے چار پانچ طریقے سے تقریباً موجود ہیں نصوص میں قرآن مجید میں, اور حدیث بالکل اس کے مختلف طریقے بھی موجود ہے حدیث میں, اور سب صحیح ہے. وہ تکبیرات العید صاد و خوف میں کیوں مختلف طریقے ہیں؟ کیونکہ جنگ کی حالت میں ہمیشہ ایک وقت جیسا نہیں ہوتا, بعض اوقات سکون راحت کا وقت ہوتا ہے اس میں نماز کا اور طریقہ ہوتا ہے, بعض اوقات میدان جنگ میں ہوتا ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے, اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ. یعنی دیکھیں نماز ساقط نہیں ہوتی, اللہ کی راستے میں جہاد بھی ہو رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے اور جان ہتھیلی پہ ہے, اس وقت بھی چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو صلاۃ الخوف کے مختلف اس لیے صورتیں ہیں, اور تکبیرات العید میں, عید کی تکبیرات میں بھی اختلاف ہوا. یہ سارا کا سارا اختلاف تنوع میں ہے, جیسے سب فرماتے ہیں ونحو ذلک, جیسے اور بھی اختلاف. جیسا مما قد شرع جميعه, سب مشروع ہے, یعنی سب کی دلیل موجود ہے. وان كان بعض انواع ارجح افضل, اگرچہ بعض ان میں جو قسمیں ہیں وہ دوسرے سے افضل ہیں, لیکن جائز سب ہیں. اگر آپ بہتر کی بات کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں, اور بعض لوگوں نے انہی مسائل میں اختلاف کیا یہاں پر کہ یہاں تک ان کو اختتال بھی ہوا, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور دوسری مثال اس اختلاف تنوع کی, شیخ صاحب امام صاحب بیان فرماتے ہیں, امام ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ, کہ عبارت میں لفظوں میں فرق ہے, معنی ایک ہے, جیسے کہ حدود صیغ الادلہ اور تعبیر مسمیات میں فرق آیا ہے. یہ بھی یعنی لفظی فرق ہے, حقیقتا کوئی فرق نہیں نظر آتا اس میں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت, بعض کہتے ہیں نصوص, کیا فرق ہے؟ قرآن سے نصوص ہی تو ہے, کیا ہے؟ تو اختلاف سمجھا جائے گا کہ, تو یہ عبارت میں لفظی فرق ہے نام کے اعتبار سے. پھر جہالت اور ظلم کی وجہ سے, ان اختلافی مسائل کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مذمت کرتے ہیں اور اعتداء بھی ہو جاتا ہے. اختلاف التضاد جو دوسری قسم اختلاف کی, یعنی دونوں قول متنافی ہیں, وہ یہ خطرناک اختلاف ہے, یا اصول میں ہے یا فروع میں ہے, اور یہ اختلاف جو ہے یعنی ایک عالم کہتے حلال دوسرے کہتے حرام ہے, جو اس طریقے سے اختلاف ہوتا ہے, کہتے جائز کہتے ناجائز ہے, مسئلہ ایک ہی ہے, اب کہاں جائے؟ یہ تو تنوع تو نہیں ہے نا, یہاں کا حکم ہی بالکل اپوزٹ ہے, تضاد متضاد ہے, یعنی ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے, ایک دوسرے آمنے سامنے آ گیا ہے. تو ایسے صورت میں اہل سنت جماعت کا ایک طریقہ ہے, بدعت کا دوسرا طریقہ ہے. اہل سنت جماعت ہمیشہ دلیل کی روشنی میں مسائل بیان کرتے ہیں, اور ان کے جو مسائل ہیں بالکل واضح ہوتے ہیں, اور اس اختلاف کے باوجود بھی, کیونکہ فروع مسائل میں ہوتا ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اصول مسائل میں نہیں ہوتا اختلاف تضاد جو ہے کبھی بھی, فروع مسائل میں ہو جاتا ہے, وہ اس اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کی احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں. اہل بدعت کے ساتھ وہ بھی جب اختلاف تضاد کرتے ہیں تو پھر ان کا رد کیا جاتا ہے, دلیل کے ساتھ ان کی غلطی بھی بیان کی جاتی ہے. یاد رکھیں غلطی کرنے والے, پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, منج السلف میں سے نہیں کہ سیریز میں, کہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے, نمبر ایک کس مسئلے میں غلطی ہوئی, نمبر دو یہ عالم اہل سنت میں سے اہل بدعت میں سے ہے. اگر اہل سنت میں سے عالم ہے اور اس کی غلطی اگر اصول میں بھی کہیں پہ ہوئی ہے کسی جزی مسئلے میں, اس کی اس بات جو اس کی غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کی جائے گی, غلط ہے, اس کی اس پر اتباع نہیں کی جائے گی, لیکن اس کی محبت اور احترام باقی رہے گا, کیونکہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اور غلطی بشر غلطی ہو جاتی ہے, اس کی نصیحت بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر اہل بدعت میں سے ہے تو اس کی غلطی چاہے فروع میں اصول میں ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور اسے رد بھی کیا جاتا ہے, اور اسے براءت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. پھر اگلی بات شیخ صاحب فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اکثر اختلاف جو ہوا نفس کی بنیاد پہ ہوتا ہے امت میں, جس سے خون ریزی ہوتی ہے, پہلے قسم کے اعتبار سے خون ریزی بھی ہوتی ہے اور بغض نفرت بھی ہوتی ہے اور عداوت بھی ہوتی ہے, کیونکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے پاس جو حق ہے اسے قبول کرنے کے تیار نہیں ہے, اور دوسرا گروہ پہلے گروہ کے پاس جو حق اس کے لیے قبول کرنے کے تیار نہیں ہے, تو یہ بغض مجاوز الحد ہے, جائز نہیں ہے. اور اس کی مذمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ معروف حدیث میں, کہ جو میں تمہارے لے کے آئے ہوں اس پر اکتفا کرو، تم میں سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی ہلاکت کا باعث کثرت سوال اور اختلاف اپنے انبیاء سے تھا، میں تمہیں جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اسے فوراً رک جاؤ، اور جس چیز میں تمہیں حکم دوں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق اسے بجا لاؤ۔ اور اس حدیث میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تو فوراً رکنے کا حکم ہے، افتراق سے منع کیا گیا ہے، اختلاف سے منع کیا گیا ہے، بغض نفرت سے منع کیا گیا تو فوراً رک جانا چاہیے، اور اجتماع کا احتسام کا حکم دیا گیا ہے اور اسے فوراً لینا چاہیے۔ پھر شیخ صاحب آٹھویں نمبر پہ، شیخ صاحب جو ہیں امام ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید میں اختلاف جو امت میں موجود ہے کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، اختلاف فی تنزیل ہی و اختلاف فی تأویل ہی، تنزیل کے اعتبار سے یعنی قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے اختلاف، اور قرآن مجید کی تأویل یعنی تفسیر کے تعلق سے اختلاف، سمجھنے کے تعلق سے اختلاف۔ پہلے کی مثال قرآن مجید کے نازل کرنے میں کی مثال، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، نازل ہوا ہے مخلوق ہے قرآن مجید، اور دوسری گروہ نے کہا کہ یہ صفت ہے مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت سے کلام نہیں فرماتا۔ شیخ صاحب فرمایا دونوں گروہ جو ہیں یہ باطل گروہ ہیں، انہوں نے حق اور باطل دونوں کو مکس کر دیا، بعض حق کو لے کر اس حق میں باطل کو شامل کر دیا، تو دونوں غلط ہیں۔ صحیح قول کیا ہے اس میں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلام کرنے والا ہے۔ جو شخص ابھی خاموش بیٹھا، کیا وہ گنگا بہرا ہے؟ کیا گنگا ہے وہ کلام نہیں کر سکتا؟ نہیں، وہ خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، تو صفت کلام اسے موجود ہے، جب وہ کلام کرنے کا استطاعت رکھتا ہے تو اس خاموش شخص کو کبھی بھی گنگا نہیں کہا جاتا، جو خاموش گنگا کہتے ہو پاگل ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اشاعرہ ماتوردیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور جہمیہ نے، اہل باطل بدعت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اور اللہ نے جب کلام کیا تو اس کلام کو پیدا کیا ہے، کلام نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے متکلم ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے اندر کوئی کیا چیز پیدا کرے گا؟ جب کوئی چیز موجود نہیں تو اللہ کلام کیوں کرے گا؟ اللہ تب کلام کیا جب مخلوق آئی ہے، تو مخلوق کے ساتھ کلام بھی مخلوق کر دیا۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ الغرض، پھر طویل کے اعتبار سے اختلاف، شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں بھی جو اختلاف پایا گیا ہے بہت زیادہ ہے، خصوصی طور پہ جو جتنے بھی گروہ نکلے ہیں وہ اس باطل تأویل کی وجہ سے نکلے ہیں، اور اہل بدعت نے اپنا راستہ اپنایا ہے، اور اہل سنت نے اپنا راستہ، معروف ان کا راستہ ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے سمجھ میں، لیکن جب کسی اہل سنت جماعت کے کسی عالم سے سمجھ میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور اسے آگاہ کیا جاتا ہے تو فوراً اسے رجوع کر لیتا ہے اور حق کو اپنا لیتا ہے۔ اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی بات یا اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی آیتوں کو موڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے اس فتوے کے مطابق فٹ ہو جائیں، اور یہ قول بالکل جو ہے غلط ہے، اور جو پہلے قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب ان پر اسی نازل ہو، گمراہ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طریقے سے ہیر پھیر کرتے تھے، لفظ کو بھی انہوں نے تبدیل کیا اور معنی کو بھی تبدیل کیا۔ پھر شیخ صاحب اگر نو نمبر پہ کہتے ہیں اہل بدعت سارے کے سارے، اہل بدعت کا اختلاف بنیاد کیا ہے؟ اسی باطل تأویل کی وجہ سے مختلف ہے۔ اہل بدعت کیوں اکٹھے نہیں ہیں سارے؟ کیونکہ سمجھ مختلف ہے۔ سمجھ کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ تأویل جو انہوں نے سمجھا ہے وہ سب کی مختلف ہے، کیونکہ بعض پر ایمان ہے اور بعض پر ایمان نہیں ہے، اور ایمان کس چیز پہ ہے؟ جو ان کی رائے کے مطابق ہے اس آیت کو لے لیتے ہیں اور اس حدیث کو لے لیتے ہیں، جو ان کی رائے کے مطابق نہیں ہے اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مثال ایسی جیسے کہ یہودیوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کی مثال ایسی، اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں تو گدھے کو کیا پتہ کتابوں میں کیا ہے؟ یہودیوں کے لیے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، یہودیوں کے ساتھ تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیا، اور جو صحیح معنی تھا نہ تو وہ پا سکے، اور لفظ کو تبدیل کرنے کے بعد تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کر بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْمَلُونَ كِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. سورۃ بقرہ نمبر 78 میں 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض ایسے اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے امی ہیں جو کتابیں صرف امانی جانتے ہیں. امانی سے کیا مراد ہے؟ شخص فرماتے ہیں اے تلاوت من غیر فہم معنی، کہ تلاوت کرنا تو جانتے ہیں لیکن معنی نہیں جانتے. میرا ایک سوال ہے، آج امت میں کتنے مسلمان ہیں جو قرآن میں پڑھتے بھی سمجھتے بھی ہیں؟ عجیب بات ہے کہ نہیں. یہودی کو گمراہی اور اللہ تعالیٰ غضب نازل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، یا تو پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے، اور جو سمجھتے اس میں تحریف کر دی، وہ تو مغضوب علیہم اور ضالین ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنی پڑھتے ہیں، کتنی سمجھتے ہیں، اور کتنی صحیح سمجھتے ہیں. آج امت کے حال آپ کے سامنے ہے. جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ صحیح سمجھو تو کہتے ہیں دیکھیں یہ متعصب ہے، یہ امت میں تفرقہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے بس میری بات مانو، میرے علماء کے ٹولے کی بات مانو، اور باقی سب بدبخت ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، سب ضال ہیں، ضالین ہیں. پوری امت میں ان کا فتنہ عروج کو پہنچا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. الغرض اللہ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، کس طریقے سے دشمن ہمارے اوپر غالب ہے. یہی یہودی جو کل مغضوب العلیم تھے آج مغضوب العلیم ہیں، والدین ہیں، گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں، یہ کیسے ذلیلوں کے ذیل آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، جو غلطی ان سے ہوئی ان کو ان کی سزا مل گئی، اور ان کے جانشین ہم لوگ آئے ہیں. جب ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمارے تو یہ مقام تھا، سب سے بہترین امتوں میں سے یہی امت تھی جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. آج ہم نہ اپنے رہے نہ لوگوں کے لیے رہے. یہ ذیلوں کے ذیل ہمارے سروں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے وہی غلطی کی ہے جو انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ پھر سے قرآن و سنت پر صحیح منہج پر جمع فرمائے، اور جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنی بھی رنجشیں ہیں اور تعصب، اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور سب کو نجات عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.